الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فلم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم.
قابل احترام بزرگوں, عزیز نوجوان دوستوں, پیارے بچوں, محترم ماں اور بہنوں, کل جنگ احد کے واقعے پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اور اس جنگ کے حالات ہمارے سامنے آ چکے ہیں. اب اس جنگ پر اللہ رب العالمین کا تبصرہ تقریباً 6 رکوعوں پر مشتمل ہے, اور میں نے کل اشارتاً بھی بتا دیا تھا, آج میں گفتگو یہیں سے شروع کروں کہ اللہ رب العالمین کا کمنٹ یا اس کا جو تبصرہ جنگ ہونے کے بعد ہے وہ تبصرہ انسانی تبصروں سے بالکل مختلف اور ہونا بھی چاہیے ہی ایسے ہی. آپ کہاں جنگ بدر کا معاملہ لے لیجئے, جنگ احد کا معاملہ لے لیجئے, جنگ تبوک پر قرآن کا کمنٹ دیکھ لیجئے, اس کمنٹ کی ایک الگ ہی شان ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید انسانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے, اور قرآن انسانی فطرت سے قریب ایک کلام ہے, اور اللہ کو یہ معلوم ہے کہ وہ انسانوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فرشتوں سے وہ کام لے رہا ہے, بلکہ چونکہ انسانوں سے ایک بہت بڑا کام اس دنیا میں لینا ہے تو یہ لازم ہے کہ انسان کی فطری کمزوریاں کبھی کبھی اور کرائیں گی, اور اللہ رب العالمین ہمارے حق میں انتہائی مہربان اور رحیم ہے تو ان کمزوریوں پر وہ انگلی رکھ کر بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا یہ علاج ہے اور اس کی اصلاح کے یہ طریقے ہیں. گویا قرآن مجید کا تبصرہ برائے تربیت ہوتا ہے, پہلا نقطہ یہ ہم لوگوں کو واضح ہونی چاہیے, اور اس میں ترتیب آپ نہیں پائیں گے. جس طرح سے ہم لوگوں کا اسٹائل ہوتا ہے, اس طرح ایونٹس پر ایک ترتیب کے ساتھ قرآن گفتگو نہیں کرتا, بلکہ قرآن کسی ایسپیکٹ, اس واقعے کے کسی ایسپیکٹ کو لیتا ہے, کھولتا چلا جاتا ہے. جب گفتگو کی تہ میں پہنچ جاتے ہیں تو معلوم آتا ہے کہ حکمت کے کا ایک ذخیرہ وہاں ہم کو مل جاتا ہے. گویا کہ قرآن مجید تربیت کے لیے تبصرہ کرتا ہے. دوسری چیز ہے کہ قرآن مجید کسی ایونٹ پہ جب تبصرہ کرتا ہے تو صرف اس ایونٹ کو سامنے رکھ کر نہیں کرتا, بلکہ وہ تا قیامت اس نفسیات سے واقع ہونے والے دیگر واقعات پر بھی چسپاں کر دیتا ہے, اور ایسا کمنٹ کرتا ہے کہ اس کمنٹ کو, اس تبصرے کو آپ آج کی دنیا میں بھی فٹ کر سکتے ہیں. آج بھی اگر انسانوں کی جماعت سے اس طرح کے جنگ کا معاملہ ہو اور اس طرح کے واقعات ہو جائیں تو اس قرآن مجید سے, اس واقعے سے ہمارے لیے بہت سبق اور عبرت ہے. تو قرآن کے انداز تبصرہ پر یہ دو باتیں یاد رہنی چاہیے, ایک تو تربیت کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا قرآن مجید کا تبصرہ کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے. صرف جنگ احد کا دائرہ رکھ کر اسلام گفتگو نہیں کرتا قرآن, بلکہ جب قرآن گفتگو کرتا ہے تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. یہ دو نقطے ہم سامنے رکھتے ہوئے آج بالکل سرسری طور پر ہم لوگوں کو گزرنا ہے, اور 4-5 رکوعوں پر تبصرہ آج ہم پڑھتے چلیں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل بقیہ 2-4 رکوع پر کل گفتگو ہو جائے گی. شروع یہاں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا تذکرہ کرو جب تم صبح سویرے اپنی فوج کو لے کر نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے اور احد کے میدان میں لا کر آپ نے ایک ترتیب کے ساتھ سیٹ کیا۔ اور اس میں یہ بات ہے کہ کل میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مادی اسٹریٹجی بھی اپناتے تھے۔ ایک تو آپ نے ایسے لوکیشن کا انتخاب کیا جو اپنے آپ میں ایک فورٹ کی حیثیت رکھتا تھا، قلعے کی حیثیت رکھتا تھا، ایک ایسے میدان کا انتخاب کیا۔ پھر آپ نے صحابہ کے ڈویژنز کرائے، محصرہ اور مہمنہ جو لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ ہوتا ہے اس کا بنایا۔ پھر کچھ صحابہ کو درہ مارا پر کھڑا کیا اور وہاں تیر اندازوں کو بٹھا دیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹالین کو وہاں کھجور کے باغ کے پاس جمع کر دیا۔ وہ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے اس جنگ کا تذکرہ کرو کہ جا بجا آپ لوگوں کو معمور کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ساری باتیں سن بھی رہا تھا اور وہ نہایت باخبر ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ جب آپ یہ سب سیٹ کر رہے تھے تو اس وقت اس دو گروہوں کی بزدلی پر بھی قرآن تبصرہ کرتا ہے، جیسے میں نے کل بتایا بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ دو گروپ ہوتے جو میدان سے نکلنے والے تھے یا جب آ رہے تھے میدان کی جانب تو تھوڑی سی کمزوری ان کے اندر پیدا ہوئی۔ اور میں نے کل بتا دیا تھا عبداللہ بن ابی سلول کی یہ ریشہ دوانی تھی، اس کی سازشیں تھی، اور اس نے کہا کہ دیکھیے بالکل نظروں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں موت کے دہانے پر اور موت کے منہ میں لے جا رہے ہیں۔ یہ دو جو گروپ تھا بنو سلمہ اور بنو حارثہ، اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایمانی کمزوری سے یہ بھاگ نہیں ہوئے، بھاگ کر نہیں نکلے، بلکہ نیومریکل اسٹرینتھ اور میٹیریل اسٹرینتھ جو کچھ ہونا چاہیے تھا صحابہ پر، اس کی چونکہ کمی تھی، 3000 کہاں اور 700 لوگ کہاں، تو نیومریکل اسٹرینتھ اور میٹیریل اسٹرینتھ کی کمی کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر کمزوری پیدا ہونے لگی۔ تو دیگر صحابہ نے انہیں کنوینس کیا اور ان لوگوں کو پھر میدانی جہاد میں واپس لے آیا۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو یاد دلائیے کہ جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کب یہ جنگ بدر کی بات ہے، کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں ہے؟ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید کہ اب تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب 313 لوگ 1000 پر غالب آ چکے تھے، جنگ بدر کا واقعہ ہم لوگوں کو یاد ہے کہ 313 کے نہتے صحابہ اکرام تھے اور ان کے پاس نہ نیزے تھے، ڈھنکے نہ بھالے تھے، نہ ان کے پاس اونٹ تھے، نہ گھوڑ سوار تھے، لیکن تاہم 313 کی وہ قوت تھی، لیکن ایمانی قوت کے لحاظ سے وہ زبردست تھے، اور 313 کے لوگ حاوی ہو گئے 1000 کی فوج پر اس وقت۔ آج یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے پاس 700 کی فوج ہے اور 3000 سے تمہارا مقابلہ ہے، اب وہ خدا جس نے تمہاری مدد کی ہے جنگ بدر میں، آخر وہ خدا کیوں تمہاری مدد نہیں کر سکے گا جنگ احد میں؟ تم لوگ یہ کمزوری کیوں دکھا رہے تھے کہ ہمارے پاس نیومریکل اسٹرینتھ نہیں ہے، ہمارے پاس میٹیریل اسٹرینتھ نہیں ہے، اس کے چکر میں کیوں تم پھنس گئے؟ وہی خدا تم کو جنگ بدر میں جس نے کامیابی عطا کی، آج بھی وہ کامیابی عطا کرنے پر قادر ہے۔ پھر کہا دیکھو تمہارے فوج سے 300 لوگوں کو لے کر عبداللہ بن ابی بن سلول جا چکا ہے، 300 لوگ جا چکے، تو سنو کہ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کو نازل کرے گا؟ ایک بشارت دی گئی ڈھارک بندانے کے لیے کہ 3000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، ڈر کر کام کرتے رہو، تو جس عام دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے اس عام تمہارا رب 3000 نہیں 5000 کی فوج سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ یہ بات واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے یہ کہتا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی وہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اور اس جنگ احد میں 3000 فرشتوں کو اس نے بھیجنے کا وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا دیا، اور کہا کہ اگر تم تقوی اور صبر کی روش کو تھامے ہوئے جنگ کرو تو 5000 کے ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن چونکہ وہاں کمزوری ہو گئی اس لیے کہا جاتا ہے کہ 5000 کی فوج نہیں آئی، البتہ 3000 فرشتوں کی فوج سے اللہ نے مدد کی۔ یہ 3000 اس لیے کہ 300 لوگ عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ چلے گئے تو 300 کے بجائے ہم تمہاری 3000 سے مدد کریں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر 3000 فرشتوں کی کیا ضرورت تھی جب ایک فرشتہ کافی تھا، جس طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اتنے کتنے 700 پر وغیرہ جو احادیث میں بتائے جاتے ہیں اس میں سے صرف اپنے دو پروں سے انہوں نے قوم لوط کی زمین کو کاٹا یا دیگر قوموں پر جو عذاب کا معاملہ آتا ہے تذکرہ احادیث میں، تو ایک فرشتہ کافی ہے پوری سرزمین کو اٹھا کر پٹک دینے کے لیے، 3000 فرشتوں کی کیا ضرورت تھی؟ مفسرین یہاں بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ اصول ہے اور اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اس دنیا میں کفر اور شرک کا خاتمہ اپنے غیبی فوجوں کے ذریعے سے نہیں کرتا، بلکہ مومنوں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور شرک کا خلاف ہما کریں، شرک کی جڑیں کھود کر نکالیں، اور مومن ہی شرک سے اور کفار سے اور مشرکین سے لڑیں گے اور بھیڑیں گے۔ ہاں فرشتے جو نازل کیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے خلوص کو اطمینان دلانے کے لیے مومنین کے دلوں کو تھمائے رکھنے، ان کے پیروں کو میدان میں جمائے رکھنے، اور پریشانی کا جو اندر سے سمندر اور لاوا ابلتا ہے اس کو دبائے رکھنے کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فرشتے اس لیے آتے ہیں کہ مومنوں کے دل کو تھمائے رکھیں اور پیروں کو ان کے میدان میں جمائے رکھیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کبھی ضرورت پڑنے پر سامنے ظاہر ہوتے ہیں. اور جنگ بدر میں یہ بھی آتا ہے، کچھ تفسیروں میں بات آتی ہے کہ فرشتوں نے مارا بھی تھا کفار و مشرکین کو. البتہ یہ بات تو بہرحال سمجھ لینے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے روحانی مدد کرتا ہے، تقویت پہنچاتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے. آج بھی یہ بات صحیح ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی مومن کام کرنے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قیمت بھیجتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرتا ہے، لیکن وہ خود کام نہیں کرتے، مومنوں کی ڈھارس بناتے ہیں، مومنوں کو اطمینان انڈیل دیتے ہیں اس کے دل کے اندر، تاکہ وہ آگے بڑھ سکے صبر، استقلال اور بامردی اور جرأت اور شجاعت کے ساتھ وہ کفار کا مقابلہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو یاد دلاؤ کہ تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا 3000 فرشتوں کا، اور 3000 فرشتوں کو اس نے بھیجا بھی، اور یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ 5000 بھی بھیجیں گے، بشرطے کہ تم صبر سے اور تقوی سے کام لو. فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے سن رکھو کہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا ہے اور دانا و بینا ہے. فتح آدمی کے مٹیریل اسٹرنگ پر نہیں ہے، یقیناً مادی قوت کی ضرورت ہے، لیکن مادی قوت ہی پر سارا انحصار نہیں ہے. دنیا میں فتح مادی نصرت کے ساتھ ساتھ اخلاقی قوت کی ضرورت ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے گزشتہ سال میں نے قوموں کے عروج و زوال پر مفصل گفتگو کی تھی، اس وقت میں نے بتایا تھا کہ جہاں آدمی کو مادی ضرورت ہے، مادی قوت کی ضرورت ہے، وہیں اخلاقی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، روحانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ دیکھو صرف مادی قوت کی بنیاد پر تمہیں فتح نہیں ملے گا، فتح دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے. اللہ تعالیٰ مدد اس لیے کرتا ہے تاکہ تم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر دین کو اپنی دنیا سنوارنے کے لیے نہیں لگ جاؤ، تم اپنے مطالبے دنیا کے سامنے پورے کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھو، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس فوج سے تمہاری مدد اس لیے کرتا ہے تاکہ تم کفار کے بازو کاٹ دو. بازو کاٹ دو کا مطلب ان کے ہاتھ نہیں کاٹنا ہے، بلکہ ان کی جو قوت ہے اس کو کچلنا ہے دنیا کے اندر، اور اسلام کو کا بول بالا کرنے اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے مومنین کو آگے بڑھنا ہے، اور کفار کا اور کفر کے نظریات کا استحصال کرنا ہے، جڑ سے اس کو نکال دینا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے. اس کے بعد قرآن مجید پھر کہتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم نہیں. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ اس کا مالک ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یہ آیت کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے اور آپ کو بہت بری طرح سے ستایا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمہ نکل گیا. آپ نے کہا کہ یہ قوم کیسے پنپ سکتی ہے جو اپنے نبی کو اس طرح سے اذیت دے، تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکل گئے، یہ قوم کیسے پلاح پا سکتی ہے، یہ قوم کیسے پنپ سکتی ہے جبکہ اپنے نبی کو اس طرح کی اذیت دے سکتی ہے، تو اس قوم کے بارے میں کوئی فلاح کی جو ہے میں گارنٹی نہیں دیتا. اس طرح کے جب جملے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہاجر کی، کہا کہ دیکھو یہ ہدایت کا دینا، فلاح کا دینا، یہ اللہ کے ذمہ ہے، اور اس معاملے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ کو اختیار ہے چاہے تو اس قوم کو سزا دے، کیونکہ انہوں نے تمہیں ستایا ہے، تو اللہ کو اختیار ہے چاہے تو اس قوم کو سزا دے، یا پھر انہیں توبہ کرنے کا موقع دے اور انہیں ہدایت کی دولت سے نواز دے. تو یہ آیت تو اس بارے میں نازل ہوئی. پھر اس کے بعد دوسرے رکوع میں ہم چلتے ہیں، تو اس رکوع کی شروعات میں ایک آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. مومنوں سے خطاب کر کے کہا گیا کہ دیکھو تم یہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، امید ہے کہ اسی سے تم فلاح پاؤ گے. مفسرین نے اس بارے میں بہت زیادہ، یعنی کچھ مفسرین اس بارے میں بڑا کلیئر کٹ سٹینڈ نہیں ہے کہ سود کی آیت جنگ احد کے کمنٹ میں بیچوں بیچ کیوں آ گئی. البتہ ایک دو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہاں سود کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ کچھ مسلمان جو ابھی قائم تھے، جن کی پوری تربیت نہیں ہوئی تھی، وہ آگے بڑھ کر اللہ کے رسول نے جہاں بٹھایا تھا وہاں سے نکل کر مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے آگے بڑھ چکے تھے. مال غنیمت جمع کرنا اصل میں مال کی محبت کا مطلب ہے، اور مال کی محبت کی بنیاد اصل میں سود ہے. تو لہٰذا مال کی محبت پر کمنٹ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ سود پر کمنٹ کیا اور کہا کہ یہ سود اصل میں وہ سرچشمہ ہے جہاں سے انسانوں کے اندر مال کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ سود کے بارے میں نے اس دن تفصیلی گفتگو کی تھی کہ سود وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کے دل جو ہے تنگ ہونے لگتے ہیں، بخل آدمی کرنے لگتا ہے، انسانی ریلیشن شپ خراب ہونے لگتے ہیں، اور انسان اپنے مفاد کو زیادہ سوچتا ہے، سوسائٹی کے مفاد کو کم سوچتا ہے، سود سے یہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے. تو قرآن نے کہا کہ یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اور کہا کہ اللہ کی اس آگ سے بچو جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے. پھر کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. واطیع اللہ والرسول لعلکم ترحمون, اس لیے کہ وہاں رسول کی اطاعت میں تھوڑی سی کمی ہو گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 50 لوگوں کا دستہ کھڑا کر کے کہ کسی بھی صورت میں تم کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے, اور اگر تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو کبے اور چیل آ کر نوچ رہے ہوں اور اڑے لے جا رہے ہوں, اس کے باوجود بھی تمہیں اپنی جگہ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, لیکن کچھ لوگوں نے اس اطاعت سے انحراف کیا اور آگے بڑھ کر مال غنیمت کو سینت رہے تھے. تو اللہ نے کہا واطیع اللہ والرسول لعلکم ترحمون, دیکھو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرنا, اور اسی سے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے. اس میں ایک بات یاد کر دیتے ہیں یہاں کہ آج کل مانی باڑی میں بھی بہت چکر چل پڑا ہے, قادیانیت کا بھی ہے, اور اسی کے ساتھ ایک اور گروپ بھی ہے جس سے ہم لوگوں کی واقفیت بہت کم ہے, وہ ہے منکرین حدیث کا گروپ, غلام پرویز جس کے روحانی پیشوا مانے جاتے ہیں پاکستان کے. اور ان لوگوں کا ایک نظریہ ہے, وہ یہ کہ احادیث پر ان کا اعتبار نہیں ہے اور احادیث کو مانتے نہیں. کہتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قاصد کی حیثیت سے آئے, دنیا میں کتاب بھیج کر آ کر پہنچا دیے, اور کتاب ہمارے لیے کافی ہے, جسے اپنے آپ وہ لوگ اہل قرآن کہتے ہیں اور ہم لوگ ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید کی آیت بالکل بات ہے کہ رسول کی اطاعت کرو, اور رسول کی اطاعت اس وقت اللہ کے رسول جب ہمارے درمیان نہیں ہے تو آپ کے کلمات, آپ کی احادیث, آپ کی سنت ہی وہ چیز ہے جس کی ہم اطاعت کریں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کافی ہے, قرآن کافی ہے, وہ یہ بتائیں کہ نماز کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے, لیکن نماز کی تفصیلات کہاں سے لائیں گے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کریں گے. اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا قرآن میں بات آئی ہے کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ, لیکن باطل طریقے کیا ہیں قرآن میں پوری تفصیل آپ کو نہیں ملے گی, تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنا ہی پڑے گا. تو اللہ نے خود کہا تھا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفس سے کوئی بات نہیں کہتے, جو کچھ بھی یہ نبی گفتگو کرتا ہے اللہ کے وحی کے اذن پر یہ گفتگو کرتا ہے. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو, اور رسول جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ. قرآن کی آیت کی تشریح میں یہ باتیں آتی ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت لازمی جز ہے, اور اس کے بغیر اللہ کی اطاعت مکمل نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بھی ایک جگہ کہا تھا من اطاعنی فقد اطاع اللہ, جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو کہا اس جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ جو کمزوریاں صادر بھی ہیں اس جنگ میں, اس پر ایک ایک چیز پر کمنٹ, سود پر کمنٹ آ گیا. پھر کہا کہ اللہ کے اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو, اس کی توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. اب اس کے بعد ایسی آیتیں آتی ہیں جس میں مومنین کی صفات بتائے گئے. یہاں بتایا گیا کہ دیکھو مال کی راہ میں تم لوگ سبقت کرتے ہو, مال کی راہ میں تم ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہو, آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہو. قرآن ہمیں حکم دیتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, تمہارا تو یہ رویہ ہونا چاہیے کہ کہاں مال, کہاں دنیا, کہاں دنیا کے خزف پیسے, اور کہاں تم اس کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہو اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہو. حالانکہ تمہیں کمپٹیشن اگر کرنا ہے تو سارعوا, سرعت کرو, جلدی کرو, دوڑو, سابقت کرو ایک دوسرے سے. کس لیے؟ مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے. اس کے اوپر ابھارا گیا, اس لیے کہ ابھی اس جنگ پر جو کمنٹ آتا ہے اس میں یہ چیز سامنے رہنی چاہیے کہ مومنین سبقت کریں تو جنت پانے کے لیے سبقت کرنی چاہیے. دوڑنا ہے, آپس میں لڑنا بھیڑنا اور آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا ہے تو جنت اور مغفرت پا جانے کی خاطر ان کو کمپٹیشن کرنا ہے. تو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, ہمارے لیے کتنی بڑی بشارت کی بات ہے کہ وہ جنت جس کا وعدہ ہم لوگوں سے کیا گیا ہے, مومنین سے کیا گیا ہے, وہ جنت ایسی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کی وسعت, اس کی پیمائش, اس کے لینتھ اینڈ بریتھ, آپ اس کے ڈائمنشنز اگر ناپنا چاہیں تو زمین اور آسمان جیسی اس کی وسعت ہے. ایک تو یہ مطلب ہے کہ اتنی بڑی سرزمین ہوگی, جنت اتنی بڑی چیز ہے کہ زمین اور آسمان کی وسعتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں. ایک تو یہ مطلب ہے. دوسرا یہ ہے کہ ویلیو کے اعتبار سے بھی یہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا اسپیس ہے, آپ پر اسکوائر فٹ جتنا بھی حساب لگا لیجئے, 150 روپے, 300 روپے, جتنے انداز لگائیے, تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ان ویلیو کے اعتبار سے بھی اس سرزمین اور یہ آسمان اور زمین کی جتنی وسعت ہے اس سے زیادہ وہ گراں قدر چیز ہے جنت, اس سے زیادہ قیمتی شے ہے جنت, اور تمہیں اس جنت کو پانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے مسابقت کرنی چاہیے. قرآن مجید نے ایسی ایک آیت وہاں سورہ حدید میں بتایا کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد, آخر میں کہا کہ وما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اس کے بعد کہا فسابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ, وہاں سابقوا کا لفظ ہے, یہاں ساریو کا لفظ ہے. وہاں بھی وہی بات ہے, دنیا کے بارے میں بتایا قرآن نے کہ اے لمحوں جان رکھو, واضح ہو جائے تمہارے سامنے یہ کانسیپٹ, کلیئر ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے اے لمحوں انما الحیات الدنیا لعب ولہو, دنیا کی زندگی ایک کھیل کود کے سوا کچھ نہیں, کھیل اور کود ہے، لعب و لہو، وزینت دنیا کی زندگی ظاہری ٹپ ٹاپ کا نام ہے، وتفاخر بینکم آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانے کا نام ہے دنیا کی زندگی، وتکاثر فی الاموال والاولاد مال اور اولاد کے معاملے میں ایک دوسرے پر کثرت کر جانے کا نام ہے۔ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے یہ چار ایسپیکٹ بتائے گئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید میں وانی مڑی ہی میں اس پر کبھی گفتگو کیا تھا کہ قرآن مجید یہ جو بتاتا ہے، ہیومن سائنسز سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے چار اسٹیجز ہیں۔ ہیومن سائنسز سے بنیادی طور پر معلوم ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر 12-13 سال تک وہ طفلیت کا دور، بچپنے کا دور ہے، پھر اس کے بعد 13 سال سے 23 سال کی زندگی کا ایک دور ہے جسے ہم کہتے ہیں شباب کا دور، 23 سال سے پھر 35-37 سال تک کا ایک دور ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں جوانی کا دور، پھر 37 کے بعد جب 40 آدمی کراس کرنے لگتا ہے تو اس کے بعد وہ آدمی ادھیڑ عمر اور اس کے بعد کہولت اور بڑھاپے کی طرف وہ مائل ہوتا ہے۔ یہ چار اسٹیجز بتائے جاتے ہیں۔ قرآن نے جو کہا کہ علم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم، یہ کہ 1 سال سے 12 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے اس کا جو ڈومیننٹ فیکٹر ہے، قرآن نے کہا لعب ولہو، کھیل اور کود، کھیل کود کے علاوہ اور کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی بچوں کو۔ 12 سال تک آدمی کون سے فلسفے جاننے لگتا ہے، کون سے کمائی کی فکر کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، کھیل اور کود ہے دنیا کی زندگی۔ گویا 1 سال سے 12 سال کا جو ڈومیننٹ فیکٹر ہے، جو غالب عنصر ہے، بتایا گیا کہ کھیل کود ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی ظاہری ٹپ ٹاپ ہے، فیشن، زینت، آدمی زینت کو، حسن کو پسند کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ دیکھیں گے 13-23 سال کی عمر کے درمیان انسان کے ذہن میں سب سے جو زیادہ حاوی چیز ہوتی ہے یہی زینت ہے، اور اپنے آپ کو بھی ہزار قسم سے بنا کر دیکھتا ہے، سنوار کر دیکھتا ہے، کبھی نیرو پہنتا ہے، کبھی بیگی پہنتا ہے، کبھی پیرلل پہنتا ہے، ہر قسم سے وہ اپنی زینت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ زینت اس عمر کا ایک ڈومیننٹ فیکٹر ہوتا ہے۔ پھر 23 سال سے جو 37 سال تک کی عمر ہے اس میں قرآن نے کہا وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانے کا یہ ایسپیکٹ ہوتا ہے زندگی کا، اور واقعی یہ ہے کہ 23 سال کے بعد آپ دیکھیں گے آدمی ایک دوسرے پر فخر جتاتا ہے، آدمی کی جو پوسیسنگز ہوتی ہیں، آدمی کے جو ٹیلنٹس ہوتے ہیں، آدمی کے گھر کا، گاڑی، کاروبار، اور یہ سب چیزیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپس میں اسٹینڈرڈ اور کرائیٹیریا طے کرتی ہیں سوسائٹی میں۔ اس کے بعد کی عمر میں آدمی اپنے اولاد اور مال میں کثرت کرنے اور بڑھانے کی فکر کرتا ہے۔ وہ کہنے کے بعد کہا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ کچھ ہے، لیکن تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تمہیں سبقت کرنی چاہیے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف۔ ویسے ہی یہاں بات آئی کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف دوڑنا ہے، اور یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ عزت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تھوڑا سا ایک لفظ یہاں متقی کا ہے، اس پر رک کر سوچ لیجیے۔ میں سورہ بقرہ کی تشریح سے بتاتے آ رہا ہوں کہ تقویٰ پر قرآن مجید نے بہت زیادہ زور دیا، اور اس صورت میں ہم ایک مقام پر آئے تھے، بہت ہی امپورٹنٹ مقام تھا جب ہم نے اس کی تشریح کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مومنوں کو پہلا پوائنٹ جو دیا گیا تھا پروگرام کہ تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور تقویٰ کی ہی حالت میں تمہاری موت ہونی چاہیے۔ یہ تقویٰ کیا ہے، متقیوں کے کچھ صفات بتائے گئے۔ یہ تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس صورت کے آخر میں بتا دیا گیا، یہ تقویٰ عنوان بنا، تو تقویٰ کے کچھ صفات یہاں بتائے گئے، اور تقویٰ کا محرک، تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے، تقویٰ کے لیے کیا موٹیویٹنگ فورس ہے اندر سے، اس کا تذکرہ اس سورے کے آخر میں ہم دیکھیں گے۔ کہا کہ متقین کی صفات، یہ متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ کون ہے متقین؟ متقیوں کی دو صفات بیان کی گئی، ایک تو یہ کہ حقوق العباد کی طرف وہ توجہ دیتے ہیں، ایک تو لوگوں کے معاملات، اور ایک اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ، ان دونوں کا ایک بہترین انداز میں اس کا ذکر کر دیا گیا۔ کہا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کتنی پیاری بات ہے۔ ایک تو کہا کہ دیکھو متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو کھلے اور چھپے تنگی میں اور خوشحالی کے دوران وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اور انفاق پر بھی مفصل گفتگو رکو نمبر 36 اور 37 سورہ بقرہ میں ہو چکی ہے، اور وہاں ہم نے اس پر بہت تفصیلی بحث کی ہے۔ البتہ اتنی بات یاد رکھ لیجئے کہ انفاق وہ چیز ہے جس سے آدمی کا دل کھلتا ہے، مال کی محبت وہ چیز ہوتی ہے جس سے آدمی کا دل تنگ ہوتا ہے، پھر بخل اور تما کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور آدمی اپنے ہاتھ کی گردن سے باندھنے لگتا ہے، یہ مال کی محبت ہے، اور انفاق وہ چیز ہے جو مال کی محبت پر ضرب لگاتا ہے اور مال کی محبت کو توڑ کر پھوڑ کر منتشر کرتا ہے اور آدمی کو اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ بیدار کرتا ہے، یہ انفاق۔ تو قرآن ہمیشہ کہتا ہے مومنین کے بارے میں، یہ تنگ دست ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ نے وافر مقدار میں دیا ہو تب بھی یہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون فی السراء والضراء، اس کے بعد والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ ان کا سلوک ایسا ہوتا ہے کہ یہ غصے پر کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مومنین کی بہترین صفت اور متقیوں کی صفت میں سے ایک صفت کہ آدمی غصے کو پی جائے۔ اب غصہ کب آتا ہے؟ کوئی آدمی غلطی کرے تبھی غصہ آتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی آدمی محبت سے بات کرے تب غصہ آتا ہے، جب کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تب غصہ پیدا ہوتا ہے. قرآن سکھاتا ہے کہ کسی کی غلط چیز کو دیکھ کر غصے کو پی جانا یہ مومنین کا شیبہ ہے. یہ جو وہ مومن کا اور متقی کا نہیں ہے کہ کینے کی میخ اندر گاڑے رکھے اور زندگی بھر غصے کی دم پکڑے بھاگا رہے، نہیں، بلکہ غصہ آئے تو معاف کرے. اس سے بڑھ کر ایک اور قدم بتایا گیا، بل آپ ہی نان الناس، لوگوں کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں. اور یہ قرآن یہ بتاتا ہے، نفسیاتی طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ غصے سے آدمی کی طبیعت میں طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے اور آدمی کی ذہنی جو یہ صلاحیت ہے اور اس کا جو آئی کیو ہے اس میں کمی آنے لگتی ہے. اور اگر آدمی غصے کو پیتا اور لوگوں کے گناہوں کو غلطیوں کو درگزر کرتا ہے تو آپ اپنے اندر سے ایک بوجھ کو اتار دیتے ہیں، ہاں ہلکا پھلکا محسوس کریں گے آپ. یہ غصے کو پینے سے اور لوگوں کو درگزر کرنے کی جو صفات ہیں اس سے آدمی ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے اور اس کا ذہن پھر صحیح راستے پر لگ جاتا ہے. اس پر ایک واقعہ لکھتے ہیں کچھ تفاسیر کی کتابوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ وضو کرنے کے لیے اپنی باندھی سے لوٹے پہ پانی منگا رہے تھے. جب وہ لوٹا لے آئے تو کسی وجہ سے ہاتھ سے پھسل گیا لوٹا، اور جب گرا تو پانی ان کے پورے بدن پر پڑ گیا، لوٹا وہیں پھوٹ گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو تھوڑا سا غصہ آیا، فوراً اس باندھی نے کہا کہ متقیوں کی صفت بتا کر، بل کاظمین الغیظ، کہ مومن تو وہ ہوتی ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. تو حضرت علی نے اپنے آپ کو روک لیا، پھر کہا کہ والعافین عن الناس، آیت اس نے پڑھا، اس باندھی نے پڑھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. پھر اس نے پڑھا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسن احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو حضرت علی تاڑ لیے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، تو کہا کہ جاؤ تم کو آزاد بھی کرتا ہوں، غصہ بھی پی گئے، معاف بھی کر دیا، پھر کہا کہ جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. میں نے لا یحب اللہ الجہر بالسوء کی آیت پڑھ کر ایک مرتبہ اسی رمضان میں بتایا تھا کہ یہ تین درجے بتائے گئے. سب سے بہتر درجہ تو یہ ہے کہ آپ احسان کریں، کوئی غلطی کرتا ہے آپ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ آپ کے پاس اتنا بڑا دل نہیں لے کر آئے دنیا میں، تو کم از کم اگر احسان نہیں کر سکتے تو معاف کر دیجیے، یہ چھوٹا درجہ ہے. یہ بھی نہیں کر سکتے، معاف بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن غصے کو تو کم از کم پی جائے. یہ تین درجے بتائے قرآن نے. سب سے اعلیٰ درجہ برائی کا بدلہ بہتری سے اور اچھائی سے کرنا ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ ہے کہ معاف کر دیا جائے. اور تیسرا اور آخر درجہ یہ ہے کہ کم از کم اس پر کنٹرول کیا جائے، صبر کیا جائے، غصے کو پی جائے. تو کہا کہ یہ مومنوں کا شیوا ہوتا ہے، یہ تو بندوں کے ساتھ معاملہ ہوا. اپنے اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، جب ان کے سے کوئی فحش کام، کوئی گناہ اور کوئی غلطی کا صدور ہوتا ہے تو ماں انہیں اللہ یاد آتا ہے اور اللہ کے حضور وہ پلٹتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ وما یغفر الذنوب الا اللہ، ہاں بھائی ہے بھی کون تمہارے لیے اللہ کے علاوہ جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ گناہوں کا معاف کرنے والا اس پوری کائنات میں خدا کے علاوہ ہے بھی کون؟ بلم یسروا علی ما فعلوا، اور یہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. بلم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، دیدہ دانستہ جانتے بوجھتے اپنی غلطی پر یہ اڑتے نہیں. یہ مومنوں کی دوسری صفت، ایک تو بندوں کے ساتھ ان کا انفاق کا معاملہ، معاف کرنے کا معاملہ، درگزر کرنے کا معاملہ، غصے کو پینے کا معاملہ، احسان کرنے کا معاملہ، اور اللہ کے ساتھ یہ کہ جو غلطی ہم سے ہو گئی وہ فوراً اللہ کے حضور آ کر اس پر توبہ کرنا. چونکہ آج توبہ پر تفصیلی گفتگو جمعے کے خطبے میں ہو چکی ہے تو ان نکات کو اعادہ اس وقت میں نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ طوالت وقت ہوگا استقامت کا. اس سے آگے بڑھتے ہوئے کہ قرآن نے کہا کہ مومنوں کی صفت ہے کہ جب بھی کوئی غلطی کا صدور ہو جائے مان انہیں اللہ یاد ہے اور پلٹے وہ اللہ کی جانب ہے. یہ سب جنگ احد کو پس منظر میں رکھتے ہوئے آپ پڑھیے تو بتایا جاتا ہے کہ مومنوں کی کیا صفات ہونی چاہیے، جب غلطی کا صدور ہو گیا تو انہیں کس طرح سے خدا کے حضور پلٹنا چاہیے. پھر کہا کہ ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے غصے کو پی جائیں اور یہ سب صفات جن کے اندر پیدا ہوں گے ان کے لیے اپنے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، رحمت ہے، اور ان کے لیے جنات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھیے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اب قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں کچھ بات آتی ہے. کہا کہ آج تمہیں اگر نقصان پہنچا ہے، آج اگر تمہیں ٹھیس پہنچا ہے، آج تمہیں شکست سے دو چار ہونا پڑا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور تم زمین میں چل پھر کر دیکھو، آگے بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تلک الایام نداوی جو بین الناس، اللہ تعالیٰ تو یہ نشیب و فراز کے دن گردش کراتا ہے قوموں کے درمیان، اور یہ اس لیے گردش کراتا ہے تاکہ انسانوں کو چھانٹے، آزمائے. تو یہ آزمائش کا دور آتا ہے، قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ایم سسم کروں فقط مسل قوم کروں مثلو، اگر آج تم کو نقصان ہوا، آج تم کو آج تم قبیدہ قاطر ہو، آج تم رنجیدہ ہو، آج تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے، تو یہ سن رکھو کہ اس سے پہلے تو جنگ بدر میں کفار و مشرکین کی بھی حدیمت اٹھانی پڑی تھی، ان کو بھی تو رنجشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. یہ رنج کے اور خوشی کے، یہ تنگی کے اور مصیبت کے، یہ دن اللہ تعالیٰ الٹتے پلٹتے رہتے ہیں قوموں کے درمیان. آج تمہیں اگر مصیبت آئی ہے تو کل ان کو بھی اس طرح کا سابقہ ہو چکا ہے. یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے کون ہیں جو واقعی سچے مومن ہیں، اور اللہ تمہارے اندر سے شہداء کو چن کر نکالنا چاہتا ہے. یہ آزمائش کا دور ہے جو تمہارے اندر گردش کراتا ہے. ایک آیت یہ بھی ہے، بھلا تہینو بلا تحزنو وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. دیکھو تہینو یعنی سست نہ پڑو، اگر ہار چکے ہو اس جنگ کو، جنگ احد میں اگر تمہیں شکست ہوئی ہے اور تم اس وقت بہت ہی پریشان حال ہو، تو بلا تہینو سست ہونے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہو چکا اس کے غم میں بار بار گھلے جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وانتم الاعلون تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. مومنانہ صفات پیدا کرو تو تم ہی دنیا میں غالب رہو گے. یہ آیت آج بھی مومنوں کے لیے ہمت دینے والی آیت ہے. آج بھی ہم اس دنیا میں غالب آ سکتے ہیں، آج بھی مومنوں ہی کا سر علم بلند ہوگا، سر بلند ہوگا، اور آج بھی مومنوں ہی کا نظام اس دنیا میں غالب ہو سکتا ہے، بشرطے کہ واقعتاً ہم مومن بنے، اور جو پچھلے زمانے میں جو کچھ ہو چکا اس پر ہمیں ملال نہیں ہونا چاہیے، رنج نہ کریں بلکہ آگے بڑھیں اور باقی معنوں میں مومن بنے. تو قرآن کہتا ہے وانتم الاعلون. اور جو پچھلے زمانے میں جو کچھ ہو چکا اس پر ہمیں ملال نہیں ہونا چاہیے، رنج نہ کریں بلکہ آگے بڑھیں اور باقی معنوں میں مومن بنیں. تو قرآن کہتا ہے وانت ملال ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو. پھر قرآن مجید کہتا ہے دیکھیں اس جنگ احد سے اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کی تمہاری، آگے بات آئے گی تفصیل سے. اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شہداء کو چن لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کن لوگوں کے اندر دم تھم ہے جو دین کی خاطر قربانی دے سکتے ہیں. ایسی آیت میں نے سورہ بقرہ میں بتائی تھی، ام حسبت من تدخل الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جیسے ہی تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ٹھنڈے ٹھنڈے پھولوں کے سیج سے گزرتے ہوئے سیدھے جنت میں جا کر براجمان ہو جاؤ گے؟ کبھی ایسا ممکن نہیں. قرآن کہتا ہے اللہ تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کرنے کا بل بوتا رکھتے ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو مصیبتوں کے وقت صبر کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے یہ آزمائش تمہارے اوپر لائی. اب اس کے بعد ایک اور آیت آتی ہے، پورے جنگ بدر احد ہی پر تبصرہ ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو ایک سراسمگی پھیل گئی، اور لوگوں کے اندر ایک ابتری پھیل گئی، اور ایک زبردست انتشار کا عالم تھا جنگ احد کے اندر، میدان احد کے اندر لوگ ادھر ادھر بھاگے چلے جا رہے تھے. تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ بھائی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے، جب آپ ہی وفات پا گئے، تو اب کاہے کے لیے جنگ لڑنا. کچھ کمزور قسم کے لوگ جو ابھی اسلام سے قریب آئے تھے، جن کے اندر کچھ منافقین بھی آ چکے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اب محمد شہید ہو چکے، ہم لوگ جاتے ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس جو منافقوں کا سردار تھا، اور اس کی وساطت سے اس کو میڈیا بنا کر ہم ابو سفیان سے معاہدہ کریں گے اور تھوڑا سا معاملہ رفع دفع کر لیں گے. تو جب یہ بات آئی تو قرآن مجید کمنٹ کرتا ہے کہ تم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، وما محمد الا رسول. سن رکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، اور قد خلت من قبلہ رسل، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول دنیا میں آ چکے ہیں. افئن مات او قتل انقلبتم، کیا کوئی رسول مر جائے یا شہید ہو جائے، اگر کسی رسول کو کسی نبی کو موت آ جائے یا اس کی شہادت پیش آ جائے، تو کیا تم الٹے پیر بھاگو گے دین کو چھوڑ کر کفر کی طرف؟ ومن انقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. سن رکھو، اگر تم پیٹ پھیر کر بھاگتے ہو تو اللہ کا بال برابر بیکا نہیں کر سکتے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے. اگر تم پیٹ پھیر کر بھاگتے ہو تو تم اپنا ہی نقصان کرتے ہو. ہاں، جو لوگ شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں گے ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ بے پناہ دینے کے لیے تیار ہے. یہ بات ہے کہ دراصل اللہ کے رسول کی شہادت کی خبر سے لوگوں کے عزم اور ہمت پست ہونے لگے. بتاتے ہیں روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہی آیت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت استعمال کیا جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی، آپ اس دنیا سے جب جا چکے، تو یقیناً بہت بڑا صدمہ ہوا، لوگوں پر پہاڑ ٹوٹ پڑا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت باہر نکلے اور کہنے لگے کہ کون کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تلوار نکل کر باہر آ گئے اور بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے تھے. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو مسجد میں جمع کیا اور یہ آیت پڑھی اور کہا کہ سنو، یہ آیت پڑھنے کے بعد بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے وہ جا چکے. آپ سن رکھو کہ اگر تم لوگ اللہ کے دین کی اطاعت کرتے تھے اور اللہ کے دین پر چلتے تھے تو اللہ زندہ ہے اس تم دین ہو, اگر تم اطاعت کرتے تھے اور محمد کے دین پر چلتے تھے تو جا نہیں سکو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ انسان تھے جا چکے اللہ کے دین سے وقت آئے, جب سے رسول کی طرح یہ بھی کرتے آئے ان کو دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہی تھا, تو آپ نے اس آیت پر لوگوں سے کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت بھی فی الواقع آ جاتی تو کیا بری بات تھی, اس لیے کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, ہر شخص ایک دن مرنا کوئی ضرور نہیں رہ سکتا, تو اگر معاملہ ایسا تو بھی تم کو پیٹ پھیر کر بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی میدان احد سے. اور پھر ایک اور کمنٹ, ومن یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا, تم میں سے جو لوگ دنیا کے ثواب کے طالب ہوں گے ہم ان کو دنیا میں دے دیں گے, اور جو لوگ آخرت کی خاطر کام کریں گے ہم ان کو آخرت میں بے پناہ بدلا دیں گے. یہ کمنٹ تھا اس مال پرستی کی طرف جس طرف لوگ بھاگے اور مال غنیمت کو سمیٹنے لگے. تو قرآن کہتا ہے کہ تمہاری شکست کی ایک وجہ یہ ہے کہ تم دنیا کے بنے, اور آخرت کے جو لوگ طلبگار ہوں گے ہم ان کو آخرت میں بہت کچھ دیں گے. پھر قرآن مجید کہتا ہے, اس آیہ رکوع پر ہم گفتگو ختم کر لیں گے, کہ اس طرح پیٹ پھیر کر بھاگنے اور میدان جنگ میں انتشار پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ اس سے پہلے نبیوں کا واقعہ سنو تذکرہ, کہ وقائم من نبی انفاط الماح البیون کثیر, کتنے انبیاء اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور کتنے اللہ والی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر لوگوں نے جہاد کیا. جب جہاد کیا تو تین چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے, فما بہن لما اصاب, ان پر جو مصیبتیں آئیں اس سے وہ بہن کا شکار نہیں ہوئے. اس کے بعد دوسری صفت اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں, وما ضعف, ضعف کا شکار نہیں ہوئے, ومستکانو, اور وہ گھٹنے نہیں ٹیکے کفار مشرکین کے سامنے, واللہ یحب الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دیکھیے تین صفات بتائے گئے, ایک صفت تو یہ ہے کہ بہن کی بیماری کے بارے میں حدیث میں ایک بات ہے, ہم لوگوں کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایک دن آئے گا قیامت کے قریب جبکہ میری امت جو ہے بڑی تعداد میں ہوگی لیکن خس و خاشاک کے برابر میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا, جس طرح سمندر کے اوپر جھاگ ہوا کرتا ہے اس طرح جھاگ کے برابر ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی, اللہ کے رسول نے کہا نہیں بہت بڑی تعداد ہوگی لیکن تم لوگوں کو بہن کی بیماری لگ جائے گی. بہن کا مطلب جب پوچھا تو اللہ کے رسول نے بتایا, بہن کہتے ہیں دنیا کی محبت اور موت سے فرار, دنیا کی محبت اور موت سے فرار کو کہتے ہیں بہن. جب یہ بیماری کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے, موت سے کراہت دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے, تو اس کے عزائم پست ہوتے ہیں. تو اسے کہا کہ ذوق, عقیدے کے اندر, ارادے کے اندر, عمل کے اندر جو کمزوری پیدا ہوتی ہے وہ ذوق ہے, اور جب عقیدے کے اندر, عمل کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ باطل نظریات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے لگتا ہے. کہا کہ وہ مستقام ہے, کتنے انبیاء کے ساتھ لوگ جہاد کر چکے ہیں جو نہ جنہیں نہ بہن کی بیماری لگی, نہ وہ ذوق کا شکار ہوئے, نہ وہ گھٹنے ٹیکے, بلکہ وہ صبر کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے. اور سنو جب ان پر مصیبتیں آئیں تو لوگ, ابھی بعد میں آئے گا تبصرہ, کہ اللہ کے رسول کو اور اللہ پر کمنٹ کرنے لگے منافقین, کہا کہ نہیں پچھلے انبیاء کی سنت دیکھیے, ان کی نبیوں کے ساتھ جو لوگ حواری تھے ان کی سنت دیکھیے کہ جب مصیبت ٹوٹ پڑتی ان پر, جب انہیں کوئی نقصان ہوتا, جب کوئی شکست ان کو ہوتی, تو بجائے اس کے کہ اللہ پر وہ کوئی تبصرہ کرتے فوراً وہ کہتے تھے وما کانا قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. جنگ میں اگر شکست ہوتی تو پہلے وہ خدا سے دعا کرتے تھے کہ یہ شکست غالباً ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہے, تو دعا کرتے تھے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ایک لفظ. دوسرا کہتے تھے واسرافنا فی امرنا, اس میدان میں جو حدود کے اندر ہمیں کام کرنا چاہیے تھا اور جن حدود کو ہم پھلان گئے اس کو ہمیں معاف فرما, اور پھر ہمارے قدموں کو جمائے رکھ میدان میں, اور کفار پر ہمیں غلبہ عطا کر. کتنے انبیاء کی قوم ایسے گزر چکے ہیں, تم کو ان سے سبق لینا چاہیے اور اس طرح کی دعا کرنی چاہیے تھی. تو جو لوگ اس طرح سے کیے تھے ان کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرت واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بہت کچھ دیا اور آخرت میں بہت کچھ دے گا, اور اللہ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. اس کے بعد یہاں تک 15 رکوع مکمل ہو چکے, اور کچھ رکوعات باقی ہیں, انشاءاللہ کل جو ہے اس پر گفتگو ہوگی. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات کی گہرائی میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور عالمین پر گزار رب العالمین تیری راہ میں ڈٹ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں مال کی محبت سے ہماری حفاظت فرما, مال کی محبت میں بے جان محبت میں گرفتار ہونے اور تیرے دین پر مال کی محبت کو غالب کر دینے سے پروردگار ہماری حفاظت فرما. رب العالمین اللہ العالمین ہمیں بہن کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما,
موت کی کراہیت جو طبیعتوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اے مالک اس کراہیت سے ہماری حفاظت فرما، موت کی تمنا ہو، شہادت کی تمنا ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، الہ العالمین تیرے دین کی راہ میں دین کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ اچھی زندگی عطا فرما، دنیا میں رزق کے دروازے کو شادہ فرما، حلال روزی عطا فرما، سربلندی کی زندگی عطا فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، اور جب موت آئے تو اے پروردگار ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، جب تیرے دربار میں پہنچے تو الہ العالمین عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما، مغفرت ہماری فرما، ہمیں جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز فرما، الہ العالمین غفور الرحیم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا۔